کے اندر ساری پاکستان کمیونٹی جو ثنا سے ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے حدیدہ کی طرف.
صحیح. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے پاکستان کے مشن نے, پاکستان ایمبیسی نے؟
Exactly, پاکستان ایمبیسی ہیز بین فیسیلیٹیٹنگ اس, اور جو ہے وہ ہمیں تھرو آؤٹ سپورٹ کرتے رہے ہیں, ہمیں کوشن کرتے رہے ہیں, ہمیں ڈائریکشن دیتے رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایسے اتنے جگہوں پہ کس طریقے سے ہم نے پلاننگ کرنی ہے, اسٹریٹجک پلاننگ ساری پاکستان ایمبیسی نے کی ہے.
آج پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے یمن کے اندر ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے, تو اس ریفرنس میں کیا ان کو واپس پاکستان بھیجوانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں؟
جی, سننے میں یہ آیا ہے دیٹ گورنمنٹ پاکستان ہیز کوشنڈ ٹو ایئر پلین, اینڈ آئی مین دا مومنٹ وی وڈ بی ریچنگ ٹو حدیدہ تو پھر وہ ہمیں اس کے بعد فیسیلیٹیٹ کریں گے پاکستان پہنچانے کے لیے.
آپ
ابھی بھی ہیں؟ ہاں جی.
آپ آن گراؤنڈ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کیا بہت کوئی انٹینسیفائی قسم کے اٹیکس ہیں جو مختلف کوئلیشن کی جانب سے ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف جو حوثی ٹرائبز ہیں ان کی طرف سے کس طرح کا ری ایکشن وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے؟
بات یہی ہے کہ دا میڈیا از ناٹ گیونگ اے ویری پازیٹیو پکچر اباؤٹ پاکستان, دو دا گورنمنٹ ہیز کلیئرلی اناؤنسڈ واٹ اٹ انٹینڈز ٹو ڈو اینڈ اٹ ہیز بین کلیئر, بٹ بی بی سی, سی این این اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے الجزیرہ, دیز ٹی وی چینلز دے آر پروجیکٹنگ ایز اف پاکستان از اے پارٹ آف دا جی سی سی کنٹریز, اینڈ دیٹ از ویری مچ رانگ. اینڈ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جہاز اینڈ 23 مارچ کی پریڈ بھی تک دکھائی جا رہی ہے, دیٹ از جسٹ ٹو کلیئر اپ دا کنڈیشن مور, دیٹ از میکنگ اور لائف دا پاکستانی لائف مور, دیٹ از پٹنگ اور لائف مور آن اسٹیک, اینڈ بیکاز دا پیپل ہو آف یمن دے یوز ٹو ریسپیکٹ پاکستانی کمیونٹی سو مچ, اینڈ آل آف اے سڈن جب اس قسم کی بی بی سی اور سی این این نیوز دے گا تو اس کے پیچھے پھر میرا مطلب ہے وہ کیا, میرا مطلب وہ کیا سوچیں گے؟
تو اس طرح کی نیوز کے بعد آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ اٹیکس کا خطرہ حوثی ٹرائبس کی جانب سے بڑھ جاتا ہے ان کے اوپر؟
بالکل, حوثی ٹرائبس کی طرف سے ظاہر بات ہے وہ یہی کہیں گے کہ دیز پیپل they are reporting to the GCC countries and they are part of them and their airplanes keep on attacking on us at night, and to hum din ko unko kya support karenge.
Acha ye bataye aapne mazid kya wahan pe dekha hai, kya bahut koi heavy bombardment ho rahi hai mukhtalif shaharon pe?
raat ko bahut zyada heavy bombardment hoti hai, bahut zyada.
Kin ilakon mein, kya khaas taur pe jahan pe ye hoti qabail unka hold hai, airports ko target kiya jata hai unke jo
sana is سنا میجورٹی ہوتیز کی ہے, رائٹ؟ سنا میں میجورٹی ہوتیز ہیں اور انہوں نے سنا از اے ویلی, اس کے سائڈوں پہ جو ہے نا ماؤنٹینس ہیں, ماؤنٹینس پہ ہوتیز نے اپنے 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 جو ہے بنکرز بنا کے اس کے اوپر اپنا ایمنیشن وغیرہ وہ کیا ہوا ہے, ڈیپوز بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹیک کو وہ کرتے ہیں, دے ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ, دو آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دیٹ مچ آف ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی. اب وہ یہ ہوتا ہے سات بجتے نہیں ہیں اور حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, نان اسٹاپ ریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
صحیح. تو یہ بتائیں پاکستانی کمیونٹی کتنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہے, ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہے, اور فیئرز کیا ہیں وہاں پہ اس وقت, اور کیا سارے کے سارے لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں؟
پاکستان ایمبیسی کے ساتھ آئی تھنک ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول از ان اے لاٹ آف کوآرڈینیشن ود پاکستان ایمبیسی, اور جو ڈائریکشن جو ہے ہمیں ایمبیسی کی طرف سے مل رہی ہیں وی آر جسٹ ایکٹنگ اپون دیٹ, اور ہمیں کہا گیا تھا کہ وی وڈ بی شفٹنگ ٹوورڈز حدیدہ, سو دا روٹ ٹوورڈز حدیدہ از ناٹ ایٹ آل سیف, دے آر ڈفرنٹ ٹرائبس آف ہوتی, اینڈ آپ کو نہیں پتا کہ اس سچویشن میں کس ٹرائب کی کیا فلاسفی ہوگی.
آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ اندازن کتنے پاکستانی یمن میں ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت
مور دین 2500 پاکستانی ان یمن,
کتنی بسز ہیں, کتنے لوگوں کا قافلہ ہے, گروپ ہے جو یہاں سے؟
مور دین
15 بسز. اور آپ کی ڈیسٹینیشن ہے حدیدہ؟
ابھی ہم حدیدہ جا رہے ہیں, اینڈ اٹس اے 6 آورز ٹریول, اور ہلی ایریا بھی بیچ میں آئے گا اور سارا کچھ, اینڈ اس کے بعد جو ہے حدیدہ پہنچ کے دین ہمیں اس وقت پتا چلے گا کہ ہمیں کس طریقے سے وہ ایویکویٹ کروائیں گے.
اب تھوڑا سا
پوائنٹ از کہ حدیدہ تک جانا نیڈز دا روڈ اینڈ دا لینڈ از ناٹ دیٹ ویل میچ سیف, کیونکہ ڈفرینٹ ٹرائبس کے کنٹرول میں, اور ہر ٹرائب کی اپنی گورنمنٹ اور اپنی حکومت اور اپنے طور پہ.
یقیناً گھر چھوڑنا, اپنا بزنس, جاب چھوڑ کے اچانک نکلنا آسان نہیں ہوتا. کتنا ٹائم ملا ہے پاکستانیز کو اوور آل اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے اور نکلنے کے لیے؟
ओवरऑल हमें जो है दिस एयर रेड स्टार्टेड 3 days बैक एंड वी हैव अपील द आवर एम्बेसडर अपील द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो 3 दिनों के अंदर अंदर वी आर इवैक्यूएटेड विद इन 3 days.
बहुत शुक्रिया, स्टे सेफ और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप खैर वाफियत से पाकिस्तान पहुंचे. थैंक यू जी. सामीन, एक स्कूल टीचर से हमारी बात हुई जिनका इंटरव्यू आपने तफसील के साथ सुना. वो अपना नाम नहीं बताना चाह रही थी, वो हमने नहीं आपके सामने रखा. नीलोफर मुगल हमारी साथी हैं और इस वक्त प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने कुछ देर पहले यमनी के बंदर मौजूद एक पाकिस्तानी इंजीनियर मुबशर हसन से बात की है. वो क्या बताते हैं सूरत हाल के बारे में, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं.
जी मैं तो जिस इलाके में हूँ ना, ये जनूबी यमन का मुकल्ला सिटी है, ये अदन से ये 500 किलोमीटर दूर है, ये जुनूब में है. ये इधर तो सुकून है, इधर हम सिविल प्लांट पे काम करते हैं. इधर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. कोई मसला नहीं, किसी किस्म का हम मूव कर रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, किसी किस्म का मसला नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक. इधर लोग अच्छे हैं, इधर लोग फ्रेंडली पीपल है. इधर
तो इसके अलावा बाकी शहरों में किस तरह की सूरत हाल है?
बाकी देखे जी, हम तो इधर हमें सिविल प्लांट पे यहाँ जॉब करते हैं, तो 50 पाकिस्तानी इधर है. कल फ्लाइट आएगी हमारे लिए पाकिस्तान से, इधर तो कल ये परसों तो हमें ले जाएगी. पूरे जो पाकिस्तानी है इधर, 60 पाकिस्तानी है इधर, हम तो रेडी हैं. अभी मेल आई है उधर से, थाना से, डॉक्टर इरफान साहब ने भेजी है मेल. उन्होंने बोला कि प्यारा इंशाल्लाह कल आ जाएगा. तो बाकी जो यहाँ अल्मीनिया बंदरगाह जो है ना, ये सी पोर्ट है हमारे पास अलमुकल्ला, इधर कोई या शिप भेजेंगे या कोई मसला होगा पर वो बताएंगे खुद. लेकिन वो कह रहे कि फ्लाइट आएगी, चलिएगी फैक्ट्री ने, कंपनी ने हमें मेल भेजी है. तो असल मसला है कि फैक्ट्री के साथ कबायल है, उन्होंने फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया 4 days बिफोर. तो ये फैक्ट्री भी बंद हो गई है. फैक्ट्री में नोटिस लग गया कि आप गैर मुद्दे मजदूर के लिए पाकिस्तानी को भेज रहे हैं, तो अभी विदाउट पे, तो अनपेड लीव होगी और कोई पता नहीं कब बुलाएंगे वापस. और ऊपर से ये जो छाती मसला हो गया, ये डबल हो गया मसला, तो इसलिए पाकिस्तानी को इधर से बाहर निकाल रहे हैं.
हमें आप अगर थोड़ा सा बताएं कि जो वहाँ पे आम पाकिस्तानी लोग हैं, आपके अलावा जो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो क्या सोचते हैं इस सारी सूरत हाल के बारे में?
बाकी पाकिस्तानी फैमिली है इधर, 6 फैमिली पाकिस्तानी है, इंजीनियर है, 6 और लड़के हैं, उनकी फैमिली भी हमारे साथ. वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी जाते हैं, यहाँ इलाका ठीक है, यहाँ फैक्ट्री चल जाएगी दोबारा इंशाल्लाह. वो रेडी नहीं है जाने के लिए, वो कहते हैं हम ठीक है, हमें कोई यहाँ डर खौफ नहीं है.
अच्छा, उन्हें यानी सिक्योरिटी के हवाले से
कोई? मैं भी उनके साथ शामिल हूँ, हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं किसी किस्म का. इधर मालिक मकान हमारे अच्छे हैं, इधर ऑनर अच्छे हैं हमारे, इधर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये कि वो अब हुकूमत ने कहा, राशिद साहब ने कहा कि भेजेंगे, तो इसलिए फिर उधर से वो कर रहे हैं.
ये जो बताया जा रहा है कि होसी जो कबाइल हैं या जो बागी हैं, ये हकीकत में कौन लोग हैं?
ये देखें जी, हम तो फानर है, हमें तो पता नहीं ये कौन है क्या है, हम तो बहुत दूर हैं इनसे. हम भी डोचे वाले देखते हैं, भाई साहब बहका देखे हैं, ये प्रेस टीवी देखते हैं, उधर से हम देखते हैं, बस फेसबुक देख लेते हैं भी क्या हो रहा है. हमें बाकी किसी किस्म का अलम नहीं, हम ड्यूटी पे जाते हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा था. मुझे 5 मिनट रोके तो किसी ने कोई रोका नहीं, इधर इनकी पोस्टें भी हैं, कोई मसला नहीं, अलहमदुल्ला ठीक ठाक है, कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ एंड साउंड है. मैं अकेला भी होता हूँ, मेरे साथ कोई लोग जमनी होता है, सब पीपल बहुत अच्छे, फ्रेंडली पीपल हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं. ये
तो मुबशर साहब, पाकिस्तानियों के अलावा वहाँ पे और किन किन मुल्कों के लोग हैं आपके साथ?
इधर तो ये सोमालिया के लोग हैं, थोड़े से सूडानी हैं, सोमाली हैं, इंडियन है, 2 इंडियन अभी रह गए, बाकी 2 इंडियन हमारे पास, अकाउंटेंट है इधर, एक इंजीनियर है.
जी सामिन, ये एक दूसरा नुक्ता नजर है जो आपने सुना. पहले जो हमारी स्कूल प्रिंसिपल से बात हुई, उन्होंने काफी खदशात का इजहार किया. उन्होंने बताया कि इस वक्त हम हुदैदा के रास्ते पे गामजन है, बसों का एक काफिला है जो पाकिस्तान की एम्बेसी ने अरेंज किया है, और हम दुआ कर रहे हैं कि हम खैर वाफियत से पहुंचे, क्योंकि रस्ते में जितने मुख्तलिफ गाँव आते हैं, हर गाँव के अंदर उनके बकौल अपनी हुकूमत, अलग हुकूमत बदल जाती है, क्योंकि जितने कबाइल का वहाँ पे कंट्रोल है, तो सारा निज़ाम नज़्म व नस्क उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा होता है. और उनका यह भी खतरा था, खदशा उन्होंने जाहिर किया कि चूंकि जिस तरह नौयत की रिपोर्टिंग हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बाकायदा उसको ज्वाइन कर लिया है, सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद को, तो इससे पाकिस्तानियों के लिए खतरात बढ़ गए हैं. मैं इस वक्त देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट हो रहा है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने बहुत टाइमली इवैक्यूएशन कर ली, लेकिन पाकिस्तान एन आखिरी लम्हे तक अगर इस सूरत हाल के साथ जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के इस एतमाद की वजह क्या थी या क्या हो सकती है, और इस वक्त सेंसिटिविटीज क्या हैं, एनालिसिस हम लेंगे. हमें ज्वाइन किया है इस पे बात करने के लिए जनाब मुश्ताक अहमद मेहर साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एक्सपर्ट हैं मिडल ईस्ट इशूज़ के. कामरान बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट मिडल ईस्ट एनालिसिस स्ट्रेटफॉर. दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम. मुश्ताक अहमद मेहर साहब, यमन की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान एट 11th hour लगता है कि जब वहाँ पर सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है, अपने लोगों के इनखला का बंदोबस्त कर रहा है. इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें बताएं कि खित्ते के अंदर ख़ासतौर पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, और सऊदी अरब की क्यादत वाली कार्रवाई के अमूमी असरात उन इत्तेहादी ममालिक के लिए क्या हो सकते हैं?
جی میں تو آپ کو ٹیکنیکل انالیسس دوں گا.
جی
یہ جو یمن کا مسئلہ ہے یہ بہت مختلف مسئلہ ہے. یہ ایک ملک کے اندر حکومت میں ایجیٹیشن ہوئی ہے اور حکومت کو ٹاپل کیا گیا ہے, اور ان کو ٹاپل کرنے والے بھی یمنیز ہیں اور نئے لوگ بھی یمنیز ہیں. تو اس میں کوئی فارن ایگریشن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. سعودیز نے البتہ جو ایکشن لیا ہے وہ کسی بھی قانون کے تحت ٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ ایک 1970 سے اسرائیل نے ایک فلاسی دی تھی, ڈاکٹرین دی تھی, پریمپٹیو سیلف ڈیفنس, جس کے تحت انہوں نے عراق میں نیوکلیئر انسٹالیشنز کو تباہ کیا تھا. لیکن وہ ایک سولیٹری انسیڈنٹ تھا. یہ انہوں نے باقاعدہ ایئر فورس استعمال کر کے ایک شورش کو دبانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے, اور انہوں نے اپنے ساتھ اس وقت تک کوئی 10 گلف ممالک بھی شامل کر لیے ہیں. اور سعودی کے جو ہیں دو وجوہات ہیں, ایک تو جسے ہم شیعہ فیکٹر کہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, دوسرا عدن کی پورٹ, کیونکہ عدن کی پورٹ پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے ان حوثی شیعہ کا, ان ریبلز کا, تو گلف کا آئل سپلائی جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. جہاں تک پاکستان کے اندر پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پوزیشن ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوگی, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے عراق ایران کا جھگڑا بھی دیکھا ہے, اس سے پہلے ہم نے دوسرے بھی مل اس کے سوئس کنال بھی دیکھا ہے. پاکستان سعودی عربیہ کی حت المقدول کوشش کرے گا, ٹیکنیکل کوشش کرے گا, اگر سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کو کوئی خطرہ ہوا تو بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت وہ مدد کریں گے, لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے کسی دوسرے عرب یا نان عرب ملک میں پاکستان اگریشن کا حصہ نہیں بنے گا.
جی یہ پوزیشن ہے جو اب تک کچھ واضح ہوئی ہے, کل بھی اسی پہ بات ہوئی تھی. کامران بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسس سٹریٹفور. کامران بخاری صاحب, یمن کی صورتحال, اس پہ عرب لیگ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو فورسز ہیں, جو فوج ہے یمن کی, وہ لیجیٹیمیٹ فورسز کو وہاں پہ سپورٹ کرے, ان کا ساتھ دے. بڑی گنجلک سی اور کمپلیکس سی سچویشن ہے, آپ کے خیال میں اس کا فال بیک کیا ہو سکتا ہے یمن کے لیے, اس خطے کے لیے, اور خاص طور پہ سعودی عرب جو اب ایک متحرک انداز میں ایک اتحاد کی قیادت کر رہا ہے, امریکہ اس کو بیک اپ کر رہا ہے, پاکستان کی ایک اپنی اس نے پوزیشن لے رکھی ہے, آپ کے خیال میں اس کا کیا فال بیک ہو سکتا ہے, یا حتمی نتیجہ یمن کی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس سارے وہاں پہ صورتحال کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس عرب لیڈ ایئر اسٹرائکس کا؟
جی اسد, مجھے تو مزید عدم استحکام خطے کے اندر نظر آ رہا ہے یہ جو ساری کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت یہ بات صاف واضح ہے کہ جو ہوتیز ہیں
جی
وہ اس طریقے سے ایران کے پٹھو نہیں ہیں جس طریقے سے جو ہے حزب اللہ کو تصور کیا جاتا ہے, یا عراقی شیعہ گروپس کو تصور کیا جاتا ہے, یا اسد کی جو حکومت ہے سیریا کے اندر
جی
یہ مختلف نوعیت کے جو ہے گروہ ہے, یہ زیدی ہیں جو کہ مذہبی لحاظ سے سنیوں سے زیادہ قریب ہیں, شیعوں سے جو ہے ان کا اتنا مذہبی الحاق نہیں ہے, گو کہ یہ شیعوں کی ایک جو ہے وہ آف شوٹ ہے.
تو اس لحاظ سے اگر جو سیکٹیرین ایک لائن بظاہر جو اس میں ڈرا کی جاتی ہے تو وہ زیادہ آپ کے خیال میں ایک یقینی یا حقیقی فیکٹر نہیں ہے؟
دیکھیں اس میں بات ساری اتنی ہے کہ چونکہ ہوتیز جو ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف ہیں اور زیدی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اس میں ڈال دیا جاتا ہے, ایک شیعہ کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے, اندرونی تفرقات جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھے جاتے. یہ کوئی اتنا اشری یا اسماعیلی نہیں ہے یا علوی نہیں ہے, یہ زیدی ہیں, اور مذہبی طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سنیوں سے ان کا تھیولوجیکلی زیادہ قربت ہے بجائے اس کے کہ آپ جو مین سٹریم شیعہ ہیں. اب سعودی عرب جو ہے وہ اس چیز کو اس کو رنگ دے رہا ہے کہ بھئی یہ ایران کے خلاف ہے, ایران انٹرفیئر ضرور کر رہا ہے.
لیکن کامران اگر 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 سیکٹیرین لائن نہیں ہے اور ایسا ہی ہو, شاید سب لوگ یہی چاہیں کہ ایسا ہی ہو اور اس بنیاد پہ کوئی بلاکس وہاں پہ نہ بنے, تو باقی جیو پولیٹیکل انٹرسٹ سعودی عربیہ کے کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک حتمی ایکشن لینے پہ تیار ہے یا مجبور ہے؟
دیکھیں اس میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب نے کارروائی کی ہے, یہ دیکھیں ایران کا جو آبسیشن جو خطے کے اوپر پڑا ہوا ہے نا, ایک تو ہوتی ہے ریالٹی. ایران اس وقت خاصا کمزور ہے اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے, بہت زیادہ سٹریچڈ ہے, ایران یمن سے بہت دور ہے, 1200 میل کا فرق ہے. لوجسٹکلی ان کے لیے ری سپلائی کرنا, ان کو فائنینس کرنا ہوتی اس کو, وہ ایران کے بس کی اس طریقے سے بات نہیں ہے. سعودی عرب بہت قریب ہے, ان کا بیک یارڈ ہے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, وسائل ہیں, اور وہ اپنے مقاصد بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ جو سعودی عرب ہے وہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ اوور کل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر صادر ہوتا ہے, کہ اوور کل ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اگر جو ہے یمن میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے انٹرسٹ ہیں, آپ کا رائٹ ہے, جو بھی ہے وہ اس پہ بحث علیحدہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو ایک سیکٹیرین رنگ دیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ معاملہ بہت بگڑ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جو زیدیز جو ہے اور ہوتیز جو ابھی بھی ایران سے اتنا قریب نہیں ہے, وہ اور ان کے قریب ہو جائیں گے. اوپر سے پھر یہ ایک ایسا ٹرف ہے, یہ ایک ایسی وکٹ ہے یہ جیو سیکٹیرینزم کی, جس کے اوپر جہادی سب سے بہتر کھیلتے ہیں. تو سعودی عرب کو جو ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اس معاملے میں.
اچھا کامران, اس سے پہلے کہ میں مشتاق احمد میر صاحب کے پاس جاؤں اور کچھ دیگر ٹیکنیکل ایشوز میں ان کے ساتھ بات کروں, آپ ہمیں اس ریفرنس میں یہ بتائیں کہ اس وقت جس اسکیل پہ یوز آف فورس ہو رہا ہے سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد کی جانب سے, ہوتی قبائل کس حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں, کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں, اور ایک لاجیکل اینڈ اس کا یہ کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سعودی عرب کی حمایت والی وہاں پہ کوئی فورس یا حکومت وہاں پہ قائم ہو سکتی ہے, فوری طور پہ کوئی سیٹ اپ اسٹیبلش ہو سکتا ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیں, جہاں تک تو ایئر کیمپین کا تعلق ہے اور نیول بلاکیڈ کا تعلق ہے, وہ ایک حد تک جو ہے وہ ہوتیوں کو کمزور کرے گا, ٹھیک ہے, ان کو ڈس لاج کرنے کے لیے مکمل طور پہ, اگر یہ سعودی عرب کا ہدف ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا ہدف کیا ہے کلیئرلی, مطلب ان ایکچوئل کانکریٹ ٹرمز کیا ہدف ہے, کہ جی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ عدن سے ان کو ہم نے نکالنا ہے, کیونکہ عدن میں جو ہے وہ صدر ہادی کی حکومت کا جو ہے وہ دارالخلافہ ہے اور اس وقت وہ وہاں بیسڈ ہیں, تو وہاں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو چلیں ٹھیک ہے, مان لیا, لیکن اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ فورسز ڈالنی ہوں گی. گراؤنڈ فورسز میں اگر آپ ڈالیں گے تو پھر معاملہ مزید بگڑے گا, کیجولٹیز ہوں گی, سیویلین کیجولٹیز ہوں گی, سعودی کیجولٹیز ہوں گی, باقی ملک جو ہے آپ کا ساتھ کتنا حد تک دیں گے. اب دیکھیں, پاکستان کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھائی ہم کس حد تک جو ہے سعودی عرب کی حمایت کریں گے, ہم کہاں جائیں. جو ہماری حکومت ہے وہ رولنگ پارٹی وہ سعودی عرب کے بہت زیادہ قریب ہے, لیکن وہ بھی ایک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں بٹوین ا راک اینڈ ا ہارڈ پلیس, کہ بھائی کیا تو کیا ہے, کیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے کوئی اس کا فوجی حل ہے. ہوتیز جو ہے ان کمزور ضرور پڑیں گے, لیکن ان کو پوری طریقے سے ڈسلوج کرنا ملٹریلی پاسبل نہیں ہے. اگر امریکہ ایئر کیمپین کے تھرو اور اسرائیل ایئر کیمپین کے تھرو خاطر خواہ جو ہے کامیابی نہیں حاصل کر پاتا, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ سعودی عرب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کر پائیں گے.
جی مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے یہ انالیسس بھی سنا ہے, آپ ایک تو اس پہ ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی ایکسپرٹی ہمیں بتائیں, کیونکہ کامران نے ایک بڑی مختلف پکچر ڈرا کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہے کہ یہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گے, یا کم از کم سعودی عربیہ جو اسے چاہ رہا ہے, سعودی عرب چاہ رہا ہے, اور ایک لحاظ سے اس وقت امریکہ کی بھی اس کو سپورٹ ہے, باقی خطے کے اندر بھی ایک اتحاد یا ایک بلاک بنا ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے, تو ان کے خیال میں یہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا ہے, اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ہونی چاہیے. پاکستان سے بھی گزشتہ روز اپوزیشن پارٹیوں نے خاص طور پہ حکومت پہ یہ زور دیا کہ پاکستان کو اگر کوئی اس مسئلے کے اندر, اس قضیے کے اندر کوئی کردار ادا کرنا ہے تو وہ ڈپلومیٹک ہونا چاہیے, وہ مصالحتی اور ثالثی کا کردار ہونا چاہیے. کیا دیکھتے ہیں, کون سی فورسز میڈیٹ کر سکتی ہیں ان حالات میں اب بھی سفارتی حل کے لیے؟
جی میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 3-4 ہفتے یہ میسو یوز ہوگا ایئر فورس کا اور نیول بلاکیٹ ہوگا, اور یہ جو ہوتیز ہیں ان کو بہت حت المقدور انہیں کمزور کیا جائے گا, اور فائنلی وہی ہوگا جو ہمیشہ عرب کہتے رہے ہیں کہ عرب سولوشن ہوگا عرب پرابلمس کا, اور وہ یہ ہوگا کہ عرب لیگ کی طرف سے کوئی میڈیشن کی ایفرٹ ہوگی. میری نظر میں وہ پاکستانی یا ترکی یا کسی بھی نان عرب کی میڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہ تو وہ ریسیپینٹ ہوتی کریں گے, نہ ہی سعودی عربیہ اس قسم کا لیوریج دے گا. ہوگا یہ کہ سعودی عربیہ اپنے ڈیفنسز کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی سوورنٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ترکی, پاکستان, مراکو, دوسرے ملکوں سے مدد ضرور مانگے گا. لیکن یہ تیسری دفعہ ہے کہ یمن پہ انہوں نے حملہ کیا ہے, لیکن اس دفعہ چونکہ بہت سیریس معاملہ ہے, اور سارا داعش کا پرابلم ہے, عراق کے شیعہ کا پرابلم ہے, ایران ایران کا نیوکلیئر کا پرابلم ہے, ان تمام حالات میں میری نظر میں عدن کو ریکیپچر کیا جائے گا فزیکلی اور وہاں پہ ریسٹور کیا جائے گا لا اینڈ آرڈر, اور پھر نیگوسیشنز ہوگی تھرو عرب لیگ. عرب لیگ کا چانس ہے کیونکہ عرب لیگ میں 22 ملکوں میں سے کم از کم 6-7 ریڈیکل کنٹریز ہیں جس میں الجیریا شامل ہے, ٹونس شامل ہے, لیبیا تو اب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. تو یہ جو ریڈیکل کنٹریز ہیں یہ پھر اپنے ڈپلومیٹس لے کر آئیں گے اور کوئی نہ کوئی سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے.
جی میر صاحب, اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال آپ سے کروں, اس کا تعلق بنیادی طور پہ جو ایک امبیسڈر, ایک سفیر یا ایک سفارت خانے کی ذمہ داریوں سے متعلق ہوتا ہے, وہ اس سے جڑا ہوا میرا سوال ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چند سیکنڈ کی ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ موجود ہے اور سمان ٹیلیویژن نے خاص طور پہ اس کی کرٹیسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ سنوا رہے ہیں. یمن کے اندر کچھ پھنسے ہوئے پاکستانی خواتین, انہوں نے ایک بہت کہنا چاہیے کہ جذباتی انداز میں اپیل کی ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ سے اور پاکستان کے عوام سے کہ ان حالات میں جو یمن کے اندر پاکستانی موجود ہیں ان کی زندگی کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے اور ان کی جانیں بچانے کے لیے. سنتے ہیں یہ سما ٹیلیویژن کی کرٹیسی کے ساتھ.
السلام علیکم, میری صدر پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ ہم بہت سارے لوگ یہاں یمن میں موجود ہیں, ہم یہاں پہ محصور ہو چکے ہیں, بہت سارے بچے, عورتیں, مرد ہمارے ساتھ ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہمارے ساتھ ہیں, اور یہاں پہ ہم بالکل محصور اس لیے ہیں کیونکہ باہر بالکل ہم آدھا کلو میٹر کے راستے پر بھی چل کر نہیں جا سکتے. باہر ہوتی ہیں بمباری اور یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, ہمیں یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ متحدہ کے رستے باہر نکل جائیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم آدھا کلو میٹر باہر نہیں جا سکتے, ہمیں یہاں پہ کھانے سے زیادہ اپنی عزتوں کی پرواہ ہے. پاکستانی لوگ صرف اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں یمن کا ساتھ دینا چاہیے یا سعودیہ کا, ہم ان کی بیٹیاں ہیں. اگر وہ یہ محسوس کرے وہ ایک ملالہ کے لیے اتنے اقدامات اٹھا سکتے ہیں تو ہم کتنی ملالہ آج یہاں پہ موجود ہیں. ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ہم خود محفوظ نہیں ہیں, ہمارے ماں باپ جو پاکستان میں موجود ہیں, جب سے یہ وہاں پہ اناؤنس ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ مدد کرنے کا اعلان کر دیا, ہمارے ماں باپ وہاں پہ رو رو کے مر رہے ہیں. وہ ہم سے پوچھیں ہم انہیں کس طرح سے جواب دیں. ہم یہاں پہ صرف آپ کی عزت نہیں ہیں, ہم پاکستان کے ریپریزنٹیٹو ہیں.
آپ نے گفتگو سنی, سوشل میڈیا سے یہ ایک کلپ آیا, وہ ہم نے آپ کو سنوایا. مشتاق احمد میر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک امبیسڈر, ایک تو ظاہر ہے اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داریوں میں ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں نے بہت ٹائملی وہاں سے ودرا کیا, اپنے شہریوں کو ایویکویٹ کیا, اپنے سفارت خانے بند کیے, اور جب یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے اس وقت ہمیں پاکستان کا سفارت خانہ فعال نظر آ رہا ہے. ہماری بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے وہاں پہ یمن میں, بتایا جا رہا ہے کہ بسوں کے ذریعے قافلوں کی صورت میں لوگوں کو ہدیدہ پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے پاکستان کے لیے فلائٹس کا ارینجمنٹ کیا جا سکے. آپ کے خیال میں یہاں پہ کچھ تسالی ہوئی ہے, تھوڑا وہ جو ایک روایتی طور پہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے تھوڑا لیٹ بیک, وہ اس میں سامنے رہا ہے, کیا کرنا چاہیے تھا سفارت خانے کو اور ابھی تک جو کچھ کیا ہے آپ کے خیال میں کتنا تشفی اسے ہونی چاہیے؟
جی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیریس لیپس ہے, اس لیے کہ جب میں کویت میں تھا تو کویت سے 110,000 پاکستانی کو ریپیٹریٹ کیا گیا تھا کویت عراق وار میں. پھر جی افریقہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں سے پاکستانی کو ہم لے کر آئے تھے. یہ ستمبر سے وہاں پہ مشکلات کا آغاز ہوا ہے, تو ہمارے مشن کو چاہیے تھا کہ وہ ایکٹیو رہتے اور یہ ایویکویشن کوئی 6 ہفتے پہلے ہو جانی چاہیے تھے. اس سے کہ امبیسڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس کو اینٹیسپیٹ کرے. اب جو خاتون نے کہا ہے تو وہ صحیح کہتی ہیں, اس کی پرسنل پرابلم ہے. اب حکومت پاکستان کو ایران کے ساتھ اور حکومت پاکستان کو جو ریبلز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. امبیسڈر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے, پھر اپوزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جتنے ڈپلومیٹس ہیں
جی وہ اپوزیشن سے ملتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اور اس کی بیس پہ پھر اپنے ذریعے رپورٹنگ کرتے ہوں گے.
کانٹیکٹ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے.
جی ہاں میر صاحب اور کامران صاحب بہت شکریہ, لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد میں آپ کے ساتھ ایران کے معاملے پہ ہونے والے جوہری مذاکرات کے بارے میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پروگرام دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نیلوفر مغل۔ بات ہم نے کی بڑی تفصیل کے ساتھ یمن کے اندر جو موجود ہے صورتحال اس پہ، اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے دیگر پہلو ہیں، خواہ ان کا تعلق پاکستان کے محصورین کے ساتھ ہو یا پاکستان کے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں صورتحال کے اندر، ان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے کردار پہ۔ ایران کو زیر بحث لاتے ہیں، ایران کے جوہری معاملات پہ جس کے لیے ڈیڈ لائن ہے 31 مارچ کی، 2 دن عالمس اس میں باقی ہیں، اس پہ کسی فریم ورک تک پہنچنے کے لیے مذاکرات میں بڑی تیزی آئی ہے۔ P5+1 یہ جو گروپ ہے اس کے متعدد سفارتکار آج ہفتے کے روز بھی لوزان پہنچ رہے ہیں، جہاں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف، ان کے درمیان آپس میں مذاکرات ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے صدر نے ایک خط لکھا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے نام۔ اس خط میں بہت امید افزا پہلو بہت سارے مبصرین کے نزدیک ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کے ذریعے ایران کہ قومی اور بین الاقوامی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن جاننا یہ بھی ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ یمن کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیا وہ اس کو کمپلیکیٹ کر سکتی ہے؟ اس کے کوئی اثرات اس کے اوپر ہو سکتے ہیں ایران کی اپنی فلسفی پہ، اس کی اپروچ کے اوپر؟ کیونکہ جو کنسرنز ہیں سعودی عربیہ کے یا وہاں پہ سنی بلاک کے، سب سے زیادہ خطرہ تو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے ہے۔ اگر ایران اپنے جوہری طاقت اس کو کمپرومائز کرتا ہے تو کیا وہ سفارتی طور پہ فلرش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ یہ ہم انالیسز لیں گے۔ کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مشتاق احمد میر صاحب۔ کامران بخاری صاحب، کتنے آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ واقعتاً ان مذاکرات میں ڈیڈ لائن سے پہلے کسی فریم ورک تک پہنچا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو صورتحال اس وقت ریجن کے اندر موجود ہے وہ کس طرح متاثر کر سکتی ہے ان جوہری مذاکرات کو؟
جی اسد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل۔
جی اسد، میں اگر 10 سیکنڈ لوں، میں وہ پچھلے پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ جو میں بنانا
چاہ رہا تھا،
اگر آپ کی اجازت ہو تو۔
جی جی جی،
دیکھیں یہ جو خاتون کا جو میسج ہے، یہ بیسکلی جو ہے، میں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جو نا ہماری حکومت کا نلائکی کا جو ہے وہ بیسکلی عکاسی کر رہا ہے، کہ جیسے جو ہے مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر جو ہے ہماری فورن انٹیلیجنس سروس کی نظر ہونی چاہیے تھی کہ بھائی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ ایویکیویٹ کریں اپنے لوگوں کے۔ ایک حکومت کا کام ہے، بیسک کام ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، چاہے وہ اس کے بارڈر میں ہے چاہے وہ اس کے بارڈر کے باہر ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے جو ہے ایران کے پوائنٹ کے اوپر۔ دیکھیں جہاں تک جو ہے ایران کا نیوکلیئر ایشو ہے، اس کے اوپر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو یمن ہے وہ کوئی خاص طور پہ اثر انداز ہوگا یہ جو سعودی کارروائی ہو رہی ہے یا سعودی لیڈ کارروائی ہو رہی ہے۔ ایران کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ سینکشنز کو جو ہے اسے ریسپائٹ حاصل کرے۔ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے صدر اوباما کی انتظامیہ کے لیے کہ وہ یہ شو کر سکیں کہ دیکھیں یہ ان کی فارن پالیسی اچیومنٹ ہے کہ وہ اپنے جو اس وقت کا اس دور کا ایک بہت بڑا مہم ہے جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کے حل کی جانب انہوں نے پیش رفت کی ہے۔ لیکن جہاں تک جو ٹیکٹیکل لیول کے اوپر اس کا اثر انداز ہونا ہے، ہاں وہ ضرور ہوگا کہ جب بات چیت ہوگی تو بات چیت کے دوران یمن کا ذکر بھی آئے گا، اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں مذاکراتی میز کے اوپر وہ یہ کہیں کہ دیکھیں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اپنا یمن کو لے کے بہت سارے تحفظات ہیں، تو جو ہے اگر آپ جو ہے لچک دکھائیں نیوکلیئر ایشو کے اوپر تو ہم یمن کے اوپر آپ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ایران اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اور کھڑا ہو رہا ہے جو کہ یمن کے اندر ہے، اور اگر آپ لچک نہیں دکھاتے نیوکلیئر ایشو کے اوپر تو ہم جو ہے مزید جو ہے وہ اپنا پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو ایسی لین دین جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پہ میں ڈسرپشن نہیں دیکھ رہا۔
جی، یہ کامران بخاری صاحب کا انالیسس تھا۔ مشتاق احمد میر صاحب، ایران کے مذاکرات اور باقی جو صورتحال اس وقت ایمرج ہو رہی ہے وہ کیسے اس کو امپلیکیٹ کر سکتی ہے؟
جی، بنیادی طور پہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایران افورڈ نہیں کر سکتا، جو حالات مڈل ایسٹ میں ہیں، جو ان کا اب ایک پاور بن گئی ہے شیعہ فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، اور جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ان کی بلیف سسٹم کی، تو ایران اپنے اسینشیل نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل پاور کو پروٹیکٹ کرے گا، لیکن وہ نیگوشیٹ بھی کرے گا، اس لیے کہ وہ اب بہت سے سال ہو گئے ہیں, ایک ایکسٹریم ریلیجیس ریولیوشن کو بہت سے سال گزر گئے ہیں, تو اب اس میں سے نکل کے, آئسولیشن سے نکل کے وہ ساری دنیا میں تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور سے جب سے یہ نئی اکنامک پاورز بننی شروع ہوئی ہیں, چائنا آ رہا ہے, رشیا آ رہا ہے, امریکہ تھوڑا اکنامکلی ویک ہو رہا ہے, اور یورپ جو ہے وہ یونائٹ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران حت المقدور اکاموڈیٹ کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, لیکن جو اسینشیل کروشل فیکٹر ہے میری ایسٹیمیشن میں, کہ جو نیوکلیئر ویپن آپشن ہے وہ کبھی لکھ کر نہیں دے گا کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے سرنڈر کرتا ہوں, وہ سوئسائڈل ہوگا, وہ ایرانی پبلک نہیں مانے گی اور ایرانی بیوروکریسی نہیں مانے گی, گرچہ ایرانی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی بہت ایگریبل ہے, کیونکہ اکنامک سینکشن کی وجہ سے وہ اپنے جو ریولیوشن کو پروموٹ نہیں کر سکے.
جی بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, لیکن کامران بخاری صاحب آپ چونکہ ہمیں کافی دنوں کے بعد میسر ہوئے ہیں, تو آپ سے ہم ایک ایشو پہ اور بڑے کوئک کمنٹس ضرور لیں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں ملیٹنسی پہ. یہ ملیٹنسی پاکستان کے اندر بھی ہے, یہ ملیٹنسی ہمیں صومالیہ کے اندر بھی نظر آتی ہے, شمالی افریقہ کے دیگر ملکوں کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی. ایک افسوسناک واقعہ تو صومالیہ کے اندر پیش آیا جہاں پہ الشباب نے, جو کہ اس کا ملیٹنٹ گروپ ہے, وہاں پہ ایک بڑے ہوٹل پہ اٹیک کیا ہے, 9 افراد اس میں مارے گئے ہیں. مارے جانے والوں میں صومالیہ کا ایک امبیسڈر بھی شامل ہے جو اسپین کے لیے ان کا امبیسڈر تھا, اور ان کو شدید حالت میں وہاں پہ پہنچایا گیا تھا ہاسپٹل میں, لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نائجیریا, وہاں پہ فوج کا بوکو حرام کے صدر دفتر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. یہ جو ملٹنسی ہے کامران بخاری, پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں طالبان کی ایک تحریک ہے, ان کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف گروپ ہیں, کبھی وہ داعش کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں, کبھی وہ القاعدہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اسٹیٹ کو چیلنج کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس کے بعد سے کم از کم 32,000 افراد کو تقریباً 28,000 آپریشن میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن تھا, یہ وہ تعداد سے ہٹ کے جو مارے گئے ہیں لوگ قبائلی علاقوں میں. کامران بخاری صاحب, یہ ملٹنسی, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر اور مسلم ملکوں کے اندر کتنا بڑا تھریٹ, کتنا بڑا چیلنج بن رہے ہیں, اور ریاستی ان کے اگینسٹ کتنی مضبوط آپ کو نظر آ رہی ہیں یا کمزور؟
جی میں سمجھتا ہوں اسد کہ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے مسلم ممالک کے لیے, کیونکہ مسلم ممالک جو ہے کچھ ایکسیپشن کو ہٹا کر زیادہ تر جو ہے وہاں کی ریاستیں جو ہے وہ کچھ زیادہ کمزور ہیں, کچھ کم کمزور ہیں, کچھ بیچ میں ہیں, لیکن کمزوری ہے, انگورنڈ سپیسز بڑھ جاتے ہیں, تو پھر اس قسم کے غیر ریاستی ادارے جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اور وہ پھر ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دور کی نیو ریالٹی ہے, اور یہ ریالٹی ہمارے ساتھ کئی دہائیوں تک رہے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ علاقے کے اوپر, اب جو ہے اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر جو ایک طرح سے نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو وہ ایکٹیویٹی آئی ہے, جو حرکت میں آئی ہے ریاست اور جو زیادہ فعال نظر آ رہی ہے, یہ جاری اور ساری رہے, کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو جو ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا جائے. ورنہ یمن کا حال ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں, ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر نہیں پا رہے, اب وہ جو باشندے ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی کیا مدد کر پائیں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. جہاں تک صومالیہ کا تعلق ہے تو صومالیہ اور جو نائجیریا کا حال ہے, کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں یا ہم بہتری کی جانب جانا چاہتے ہیں. ہم جو ہے, اور اگر صومالیہ کو اگر آپ دیکھیں تو صومالیہ میں الشباب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے اس القاعدہ کی برانچ سے ہے جو یمن کے اندر ہے. اب اگر یمن کے اندر مزید حالات بگڑتے ہیں تو الشباب کو بھی جو ہے مزید سپیس ملے گا, اور جو ان کے حلیف ہیں یمن کے اندر ان کو بھی ملے گا. اسی طریقے سے جو کرسچن مسلم جو ڈیوائڈ ہے نائجیریا کے اندر نارتھ اور ساؤتھ کا, وہاں پر اس کو جو ہے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, اور بوکو حرام وہاں پہ جو ہے خاصی متحرک ہے. تو اگر جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی جائے تو کوئی خبر اچھی نہیں مل رہی लेकिन ये है कि हम लोग उम्मीद पे कायम है कि भाई आगे चल के जो है बेहतरी होगी।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे आपका एनालिसिस हमने लिया है। सामिन, चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो खास तौर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर अस्क्रियत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पिछले कुछ अरसे में नेशनल एक्शन प्लान बनने के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का गिरफ्तार होना, कई मिलिटेंट्स का जो सरकर्दार लोग थे, कमांडर्स थे, मतलूब थे, उनका मारा जाना कितना इफेक्टिव है, एक ब्रेक के बाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ नीलोफर मुगल, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जारी अस्करियत पसंदी और उससे निमटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं। आज एक तो इतला ये मिली है कि पाकिस्तान ने जो कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया उसमें 15 शिदत पसंद मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए, और ये इतलात बड़ी तवातुर के साथ, बड़ी फ्रिक्वेंसी के साथ हमें मिल रही हैं, और ख़ास तौर पर ये ऑपरेशन गालबन पिछले जून में शुरू हुआ था, सैकड़ों की तादाद में मिलिटेंट्स जो हैं ISPR के मुताबिक मारे जा चुके हैं, मुतअद्दिद जो हैं वो वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत ये दावा करती है कि उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन में ख़ास तौर पर तेज़ी और शिद्दत उस वक्त आई जब सानिया पेशावर हुआ, पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल में जब बहुत सारे बच्चों का कत्लेआम हुआ दहशत गर्दों के हाथों, तो उस पर एक पूरा एक रिजॉल्व नज़र आया, नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया जिसमें ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर यानी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे उनके हब्स ख्याल किए जाते हैं वहाँ पर इंटेंसीफाई किया गया ऑपरेशन को, बल्कि शहरों के अंदर बंदोबस्ती इलाकों के अंदर भी ऑपरेशन हुए। ताज़ा तरीन जो फिगर्स पेश किए हैं नेशनल एक्शन प्लान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को भिजवाए गए हैं, उसके मुताबिक मुल्क के तमाम इलाकों में तकरीबन 28,826 माफी चाहता हूँ कार्रवाइयाँ की गई, ऑपरेशन किए गए जिनमें 32,347 मुश्तबे अफराद उनको मुख्तलिफ चार्जेस में गिरफ्तार किया गया। तो नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाने के बाद जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की डायरेक्शन है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन है, वो कितनी मौसर हो सकती है, और इससे वाकईतन जो दहशतगर्दी जिसके चैलेंज का सामना है रियासत को, उससे निमटने में और उससे बच निकलने में कितनी मदद मिल सकती है, ये हम सवाल रख रहे हैं जनाब तस्नीम अहमद नूरानी साहब के सामने, फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी हैं और जो नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया था उसको डिज़ाइन करने वालों में भी वो शामिल थे। नूरानी साहब बहुत शुक्रिया और खैर मकदम आपका, आपने नेशनल एक्शन प्लान में आपकी इनपुट थी और उसके मुताबिक अब एक्शन भी हो रहा है, कुछ फिगर्स हमने आपके सामने रखे हैं, ये कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं आपके लिए, और अब ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अरेस्ट होते हैं उनका 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 मुस्तकबिल क्या है और उनका ट्रायल करने के लिए क्या पैटर्न्स मौजूद हैं, क्या तवक्कोआत रखी जाएँ, ये कितना मौसर साबित हो रहा है मजमू तौर पर भी दहशतगर्दी के खिलाफ।
देखिए मैं पहले पहले भी था गवर्नमेंट की तरफ से भी
जी
उसमें फोकस प्रायोरिटी दी जा रही थी, मगर ये तादाद जो है वो जो इतनी चीजें दी जाती है ये कुछ वो लिहाज से रीजनेबल नहीं है या सही, मगर उसमें ज्यादातर ऐसा लगता है कि या किसी लिटरेचर रखने के ये ज्यादा यानी जो गिरफ्तारियां नेशनल एक्शन प्लान के खाते में नहीं होगी, ये वो है जो क्रिमिनल्स हैं या राजनीतिक एक्सट्रीमिस्ट उनकी कम से कम प्रेस रिपोर्टिंग में कुछ ऐसी चीज नहीं आती रही कि इन 40,000-50,000 जो भी फिजिकल वर्कन वर्कन पहुंची जाए इसमें से कौन से नामी गिरामी शहरों में से पकड़े गए, देहातों में से पकड़े गए, क्योंकि ये ज्यादा तो इस वक्त जो भी कार्रवाई हो रही है वो आर्मी जो कर रही है इस वक्त ट्राइबल एरियाज में उन्हीं की
जी। तो नूरानी साहब आप वैसे सजेस्ट क्या करेंगे, क्या वाकई इसके लिए कोई मीडिया हाइप देना ज़रूरी है, अगर कोई नामी ग्रामी लोग पकड़े जाते हैं या वो लोग जो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं लेकिन उनका एक किरदार है, सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनको ट्रेस कर रखा है, उनको अगर इसी तरीके से लो प्रोफाइल रख के ट्रायल किया जाता है या किसी अंजाम तक पहुँचाया जाता है तो क्या ये एक बेहतर हिकमत अमली होगी आपके ख्याल में?
नहीं वो दुरुस्त है, वो आप ہے کہ ضروری نہیں ہر چیز کو پروفائل دی جائے, مگر دا فیکٹ از کہ اس وقت جس قسم کی ضروری ہے وہ آپ کے دیہاتوں میں اور آپ کے اربن سلمز میں یہ شہروں میں بسے میں ہیں. اور وہاں سے جب آپ کوئی ہیں وہ خبر بن جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا نارملی یہ گیو اپ تو نہیں کرتے ود آؤٹ اے فائٹ موسٹ آف دی ٹائم. وہ دوسری چیز پھر یہ ہے کہ اگر پکڑے گئے ہیں 40,000 تو کم از کم پریس میں ایسا آیا کہ ان میں سے بہت بڑی سزا ہوتی ہے اور عدالتوں میں پیش ہوں, کیے ہوں فار ٹیکنگ ریمانڈ, یا اگر ڈیفینس آف اپنا ریکشن آف پاکستان ایکٹ پکڑے گئے ہیں تو وہ تو اس کو کہنے کا یہ ہے کہ یعنی لگ رہے کہ یہ درست ہو, مگر چونکہ میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں, میرا تو صرف پریس کے تھرو ہے, اتنی بڑی تعداد میں صرف نمبر دے دینا اور اس کو نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ کر دینا,
یہ اچھا یہ بتائیں اس میں تجویز کیا کیا گیا تھا, خاص طور پہ اگر اس طرح کے خفیہ آپریشن کے بعد لوگ گرفتار ہوتے ہیں جو بیٹل فیلڈ میں نہیں ہیں, بندوبستی علاقوں کے اندر ہیں, تو ان کو عام ریگولر جو عدالتیں ہیں وہاں پہ ان کو ٹرائل ہونا ہے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جانا ہے, ملٹری کورٹس میں جانا ہے, ان کی ڈیسٹینیشن کیا تھی؟
دیکھیے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیررزم میں فاسٹ ٹریک اس ہے, اور اس کے بعد اب جب سے 22nd امینڈمنٹ آئی ہے تو اس میں سرٹنلی ملٹری کورٹس کو بھی بھیجے جا سکتے ہیں. اگر یہ ہے کہ ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کہ ملٹری کورٹس میں صرف پرانے کیسز ہی گئے ہیں جو پچھلے 2 مہینے میں پکڑے جانے والے کیسز ہیں, اس میں میرے خیال کے زیادہ کیسز ہیں. تو ہمارے پاس قوانین کافی ہیں, ہمارے پاس جو سسٹمز ہیں وہ کافی ہیں. اس وقت صرف یہ ہے کہ جو مسائل آپ کو ٹرائل میں آتے ہیں وہ یہ ہے پروٹیکشن, جج پروٹیکشن وہ ہے, اس کی طرف بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ ملٹری کورٹس میں بھیج دیں تو ملٹری کورٹس جو ہے وہ ظاہر اس کو ٹرائی کر اس میں ان کا کچھ سسٹم کچھ بہتر ہے. یہ پچھلے 4-6 ہفتے سے 2 مہینے سے خوشی ہے کانسنٹریشن.
جی نورانی صاحب آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. آخری سوال کوئکلی کرنا چاہوں گا, ایک تو خیر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے, لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بنیاد پہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں وائلنس کو, اور الٹیمیٹلی وہ ریزلٹ کرتا ہے ایک بڑے کسی حادثے میں, سانحے میں, یا پھر وہ کنفرنٹ کرتے ہیں ایک اسٹیج پہ آ کے سیکورٹی فورسز کو, تو وہ لوگ ان لوگوں کے لیے کیا کچھ تجویز کیا گیا ہے, اور ان کے خلاف بھی آپ کو کبھی ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, خواب وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہوں, پنجاب میں ہوں, جنوبی پنجاب میں ہوں, ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ساتھ اگر وہ جڑے ہوئے ہوں تو؟ جی کیا ان کے خلاف بھی آپ کو کسی لیول پہ کاروائیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ مطلب جو اس کی انسٹیگیشن میں ہیں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں, ایک جو ان کو سپورٹ فراہم کریں
جو ان کے ہینڈلرز ہیں,
جی
ہینڈلرز ہیں. دیکھیں اس قانون میں اور ہر قانون میں ہر اسٹریٹجی میں وہ بالکل ایکول کنسیڈر کیے جاتے ہیں, جس نے کرمنل کو ہارم کیا, جس نے کرمنل کو فنڈ کیا, جس نے کرمنل کو ہینڈل کیا, ایکول بلکہ جو اصل بھی ہے اس میں دا نسبت کارندے جو کہ ٹیم ہوں جو ایکچولی جا کے کرتے ہیں, وہ سارے ان پر جو ہے وہ لوگ زومبیز ہیں جو کہ ان کو کر دیا گیا. اصل میں کوئی تشخیص, یعنی جب بندے گرفتار کیے جاتے ہیں جب بندوں پہ کاروائی ہوتی ہے تو اس میں یہ دونوں بندے ہوتے ہیں, جس نے ایکچولی ایگزیکیوٹ کیا اور جس نے ایگزیکیوٹ کروایا.
جی تو یہ اس کا حصہ ہے اور ان کو ٹرائل کیا جانا ہے,
دونوں کیٹیگریز شامل ہیں.
بہت شکریہ جناب تسنیم نورانی صاحب, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام کے سلسلے میں, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ پہ, جس کا گرینڈ فنالے یہاں امریکہ میں ہمارے وقت کے مطابق آج, ہماری تاریخ کے مطابق, لیکن پاکستان کے مطابق کل یعنی اتوار کو کھیلا جا رہا ہے. दोनों मेज़बान टीमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हैं, कौन सी टीम फेवरेट है? आम हमारा जो क्रिकेट लवर है वो क्या कहता है, क्रिकेट पंडित्स क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम द न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं नीलोफर मुगल। बात हम करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, जिसका फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इतवार को खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार इस मेगा इवेंट के फाइनल तक पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम है कि वो कम अज़ कम 4 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन है और फाइनल उसके लिए कोई नई गेम नहीं है। अब देखना यह है कि अगर ये नर्व्स की गेम बनती है तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो इस मेगा इवेंट के बहुत बड़े मैच में पहली दफ़ा जा रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलते हैं। हम अक्सर ये कहा करते हैं कि बहुत सारी टीमों के अगेंस्ट एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। अब ऑस्ट्रेलिया जितनी अच्छी फॉर्म में हो, जितनी उमदा फॉर्म में हो, न्यूजीलैंड जितनी बुरी फॉर्म में हो, लेकिन जब दोनों टीमों का मुकाबला होगा तो न्यूजीलैंड एक टफ टाइम ऑस्ट्रेलिया को जरूर देगी। ऑस्ट्रेलिया का रैकेट नेचुरली बेहतर है। अच्छा, इसी तरह जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो वेस्ट इंडीज़ जितनी बुरी फॉर्म में हो पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट करती है। इसी तरह अगर हम और देखें भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को मुश्किल पेश आती है भारत के अगेंस्ट, खासतौर पर वर्ल्ड कप के अंदर। एनीवे, ये फाइनल जो है शायद इसको भी एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे इस दोनों टीमों में नैथन मैकेलम एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस टच में नहीं है जो न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद हैं। बॉलिंग दोनों तरफ बहुत अच्छी हो रही है और फील्डर्स दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। न्यूजीलैंड के जो डिसएडवांटेज है मेरे नज़दीक, वो ये हो सकता है कि छोटे ग्राउंड्स पे खेलती हुई ये टीम आ रही है और वहाँ पे छोटे ग्राउंड में जो बड़ा छक्का था मेलबर्न के अंदर, वो बाउंड्री के ऊपर कैच भी हो सकता है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, आपकी राय भी लेंगे, साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप से शिकस्त के बाद कुछ तब्दीलियाँ रिपोर्ट हो रही हैं, उस पर भी हम अपने लिसनर्स का मौकफ खास तौर पे लेंगे। लेकिन पहले फाइनल उस पर बात करते हैं। शिवेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया टीवी, सीनियर स्पोर्ट्स राइटर हैं और हमारे वर्ल्ड कप में उन्होंने खास तौर पे हमें बहुत वक्त दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। शिवेंद्र, फाइनल, पहले तो एक जुमला अगर सेमीफाइनल के बारे में कह सकें, इंडिया जितनी कंपोज, जितनी क्लिनिकल नज़र आई सेमीफाइनल में, वो टोटली उन कलर से बाहर थी। बल्कि एकदम ये लगा कि वर्ल्ड कप से पहले जैसे ट्रायंगुलर सीरीज में भारत की परफॉर्मेंस थी, ये कुछ उससे मुशाबित थी, क्या कहेंगे आप?
मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अगर ये कहते हैं कि इंडिया बहुत क्लिनिकल खेल रही थी तो शायद हम सही नहीं कह रहे हैं। इंडिया के स्लॉग ओवर्स में प्रॉब्लम थी, इंडिया को बाउंस से विकेट पर प्रॉब्लम थी, इंडिया के मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम थी। हो ये रहा था कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडिया लगातार जीत रही थी, लेकिन अब अगर आप उस हार का पोस्टमार्टम करें, अगर आप उसका पूरा देखें, तो आपको पता चलेगा कि अगर लीग मैचेस में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इकलौती ऐसी टीम थी जिसको आपने बहुत बड़ी टीम को हराया, वरना पाकिस्तान से आप जीतते आए हैं, जीत गए। वेस्ट इंडीज में गेल नहीं चले तो आपको जीतना ही था, बाकी तीन छोटी टीमें थी। तो मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर करते रहे, हम उनको अपनी शॉर्ट कमिंग्स को दूर नहीं कर पाए और प्रेशर मैच में जब वो शॉर्ट कमिंग सामने आई तो फिर हम कोलैप्स कर गए, ये मेरा मानना है।
जी, ये तो आपने सेमीफाइनल का एनालिसिस दिया, लेकिन मैं आज कुछ अपने हमारे जो बड़े डाई हार्ट किस्म के क्रिकेट फैन हैं, सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव नजर आते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के पेजेस पे वो आते हैं, मेरे पेज पे आते हैं, कमेंट करते हैं, आज हमने कोशिश की है कि उनको भी थोड़ा एंगेज करें। फाइनल पे बात करने लगे हैं शिवेंद्र, तो जरा एक आम क्रिकेट लवर की भी बात सुन लेते हैं। अब्दुल्ला शिनवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, फाइनल होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहले तो ये बताएं कि आप ये एंटिसिपेट कर रहे थे, तवक्कु कर रहे थे कि ये दोनों टीमें खेलेंगी और अब जब खेलने जा रही हैं, आपकी हमदर्दियां किधर हैं और आपकी सोच क्या है कि कौन सी टीम जीत सकती है?
सर, मेरा तो यही ख्याल है कि मैच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है न्यूजीलैंड की टीम में अभी ये पहली दफा फाइनल खेल रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया को इसका तकरीबन 9वीं बार इसका सामना हो रहा है फाइनल में। तो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, उसके साथ जो है ना बैट्समैन है, जारेहाना जो भी खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन मेरे हमदर्दियाँ ज्यादातर न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शनवारी, आपने मैं ज्वाइन किया। ऑन रजा हमारे साथ हैं लाहौर से, اون بہت شکریہ. آپ بھی بہت کرکٹ فالو کر رہے ہو اور آپ کے ٹویٹس ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں, آپ کمنٹس کرتے ہیں اور بڑے زبردست ہوتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کرکٹ فائنل آسٹریلیا ورسز نیوزی لینڈ, کیا آپ اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, اور اب جب یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں آ چکی ہیں آپ کی ہمدردیاں کدھر ہیں اور آپ کا انالیسس کیا ہے, کون سی ٹیم جیت سکتی ہے؟
میری ہمدردیاں تو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں, لیکن جو آسٹریلیا ہے کافی اسٹرانگ پوائنٹ پہ ہے, لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو میں مینٹلی اگر دیکھوں گا نا تو نیوزی لینڈ جیت جائے گی, کیونکہ میرے خیال میں نیوزی لینڈ فیوریٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے پانچ ریگولر بولر کے ساتھ کھیل رہا ہے, ان کے پاس میکلم کا اٹیک ہے اوپننگ سائڈ پر. دوسرا یہ کہ اگر ان کا جو بالنگ اٹیک ہے سعودی ہے بولٹ ہے, اگر وہ ان کو ارلی بریک تھرو دے دیتے ہیں اسٹارٹ میں ایک پوائنٹ ہے
تو
ڈیفینیٹلی وہ اس کا.
اور آسٹریلیا کا ایک سیٹ بیک یہ بھی ہے کہ اس کی اسپیشلی جو مڈل آرڈر ہے وہ تھوڑی آف کلر ہے, شین واٹسن جو ہیں وہ اس فارم میں نہیں ہیں, ان کی فارم نہیں لگی, کلارک کوئی بڑا سکور نہیں کر سکے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا شیویندر کمار سنگھ, ان سے بھی ہم انالیسز لیتے ہیں. شیویندر, فائنل انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
مجھے لگتا ہے 60-40 کا ہے ریشیو, اگر
60 ٹورڈز آسٹریلیا
فیور میں میں 60-40 رکھتا ہوں اس میچ کو, کیونکہ آپ جو سب سے بڑا مجھے پریورتن سمجھ میں آتا ہے, جو سب سے بڑا انتر ڈفرینس سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا اپنے گھر میں کھیل رہا ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں اس پورے ٹورنامنٹ میں جو جیت کی بھوک ہے وہ مجھے نیوزی لینڈ میں کہیں زیادہ نظر آتی ہے آسٹریلیا کے مقابلے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آسٹریلیا جس طریقے سے نیوزی لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا, اگر وہ میچ ہم دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے میکولم ہیں, جس طریقے سے ان کے جو ایلیٹ بیٹس مین ہیں, یہ سارے کھلاڑی جو ہیں اور جس طریقے سے کمٹمنٹ ہے ایک جیت کے لیے وہ بہت بہت اسٹرانگ ہے آسٹریلیا کے اگینسٹ. ہاں لیکن آسٹریلیا اپنے گھر میں کھیل رہا ہے اور آسٹریلیا کے پاس ایک ایسا بلے باز ہے مجھے لگتا ہے جو سارے بلے بازوں سے بالکل الگ ہے, اس کا نام ہے جیمز فاکنر. وہ کہیں کا بال کہیں بال مار سکتے ہیں, وہ مطلب کرکٹ کی کسی بھی بک کے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے, ان کو رن بنانا ہے تو وہ رن بنائیں گے. تو وہ ایک خطرہ ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر وہاں تک بات پہنچتی ہے جو کہ پہنچے گی, اگر جیمز فاکنر کو اگر نیوزی لینڈ کے گیند باز سستے میں نپٹا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نیوزی لینڈ کے چانسز بہت اچھے ہو جائیں گے.
نیچے لوور آرڈر میں آپ کے خیال میں کافی وہ لیتھل ہو سکتے ہیں. آن کیا کہیں گے آپ؟ شیویندر کمار اسپورٹس ایڈیٹر ہیں انڈیا ٹی وی کے, ان کا انالیسز آپ نے سنا ہے, آپ کیا دیکھتے ہو؟ جی آن رضا آپ ہمارے ساتھ ہو؟ جی چلو شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد قیوم. پاکستان کے جو زیر انتظام کشمیر ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہندی میں کمنٹری بھی کرتا ہوں. شہزاد ہمارے پاس آخری کچھ منٹ ہیں, آپ ہمیں تھوڑا پہلے تو اپنا انالیسز دیں اور پھر ہم چاہیں گے کہ آپ ایزیوم کریں کہ آسٹریلیا ورسز نیوزی لینڈ فائنل مومنٹس ہیں, تو آپ ذرا ہندی میں ہمیں کمنٹری کر کے بتائیے گا. تو پہلے تو آپ اپنا انالیسز دیں.
وشو کپ میں جو چیز سب سے اہم نظر آئی ہے اس میں جو جنون ہے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم میں وہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. تو آسٹریلیا نے چونکہ اس سے پہلے 4 وشو کپ میں وہ وجیتا رہی ہے, تو اب کی بار جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آسٹریلیا ہے اس کے
اچھا یہ آپ کمنٹری کر رہے ہیں ہندی کے اندر ہیں, وشو کپ اور وجیتا اچھا
مجھے لگ رہے ہیں, لیکن دونوں کے جو بالر ہیں ان کے اندر کافی ان کی جو اسپیڈ میں جو گتی ہے وہ کافی تیز ہے اور ان کا کافی مقابلہ چل رہا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو میچ ونر ہیں آسٹریلیا میں زیادہ ہیں, آسٹریلیا کی ٹیم میں زیادہ ہیں بنسبت اس کی نیوزی لینڈ کی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آسٹریلیا کے ان میچ ونرز پہ قابو پا لیا ان کے جو بالر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چانس ہو جائے نیوزی لینڈ کے پاس میچ جیتنے کا.
جی شیویندر آپ نے ویسے اس کو انجوائے کیا, وہ تھوڑی ہندی میں اپنا انالیسس دے رہے تھے, جیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ڈائی ہارڈ فین ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ کرکٹ فالو کرتے ہیں بلکہ کرکٹ کی کمنٹری جو ہے خاص طور پہ اگر وہ انڈین چینلز پہ آ رہی ہے تو اس کو بھی فالو کرتے ہیں. کیسا لگا آپ کو شہزاد قیوم کا انالیسس اور ان کی کمنٹری؟
مجھے میں انالیسس تو خیر ٹھیک ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ کرکٹ کا انالیسس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, بہت سے لوگ کر سکتے ہیں, لیکن ہندی میں کامنٹری کرنا واقعی مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ شاید آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پر میری کتاب ہے, پاکستان میرے دل کے بہت قریب ہے, اور جب میں کسی پاکستان سے کسی کالر کو سنتا ہوں اور ہندی میں بولتا ہے تو واقعی بہت اچھا لگتا ہے. ویسے ہی جیسے اگر میں کچھ اردو کے لفظ استعمال کر پاتا ہوں اور جس دن صحیح استعمال کر لیتا ہوں اس دن بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا, تو واقعی بہت خوشی ہوئی, ایک الگ قسم کا ایکسپیرینس ہوا.
بہت شکریہ. شہزاد ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, پاکستانی ٹیم کے اندر کچھ تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے, اظہر علی کو کیپٹن بنایا جانے کی بات ہو رہی ہے, سرفراز وائس کیپٹن, کیا کہیں گے آپ؟ جی شہزاد بتایا گیا کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. یہ کچھ تبدیلیاں سامعین جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اظہر علی, اس میں صرف ایک کوشچن مارک ضرور ہے. اظہر علی کو میں اگر اپنی پرسنل اس میں کہوں تو میں نے تو شاید بہت پہلے کہا تھا کہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے, پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. لیکن کرکٹر سے سلیکٹر سے یہ سوال ضرور ہے کہ جس پلیئر کو آپ ٹیم میں شامل نہیں کرتے اس کو آپ کیپٹن کیسے ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک بات آپ کی غلط ضرور ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ نیلوفر مغل, ہمارے ساتھ انجینئر ایڈن کرافٹن اور ٹی این وان. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.